رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون المعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرام قدر، ہماری گفتگو کا سلسلہ سورہ مبارکہ معون کی تفسیر اور معارف کے حوالے سے جاری ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہم نے یہاں سے کیا کہ سورہ مبارک معون ہمیں ایک پریکٹیکل مسئلے کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ وہ پریکٹیکل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکذیب دین زبان سے ہے، زبان سے تکذیب دین کرنے والا کافر ہے، لیکن جو زبان سے تو دین کو قبول کر رہا ہو، ایمان لانے کی باتیں کر رہا ہو، لیکن اس کا عمل اس کے برخلاف ہو، تو ایسا شخص منافق حساب ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ اسلام صرف زبان سے، ایمان صرف زبان سے کلمے کے دہرانے کا نام نہیں ہے۔ لہذا مشہور معروف آیت کے بعد قالت الاعراب آمنا، کہ یہ عرب بدو آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ بے تحاشا مقامات پر پروردگار نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے قرآن کریم میں کہ زبان کا ایمان اور زبان کا اسلام کسی کام کا نہیں جب تک عمل سے وہ ظاہر نہ ہو۔ لہذا تقریباً اغلب اور اکثر مقامات پر جہاں پر بھی پروردگار نے ایمان کی بات کی، اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ عمل الصالحات۔ لہذا ایک روایت میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملعون ملعون ملعون، تین مرتبہ تکرار کیا حضرت نے، ملعون ہے، یا اللہ، تین مرتبہ تکرار کر کے حضرت کیا فرما رہے ہیں، ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے۔ کون؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ایمان بغیر عمل کے ہو سکتا ہے، یہ اعتقاد رکھنا یا یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھنا یا دہرانا کہ ایمان بغیر عمل کے ہو سکتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص مورد لعنت ہے، لہذا ممکن نہیں ہے۔ اب سورہ مبارکہ معون بنیادی طور پر اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ابتدا میں ہی پروردگار فرماتا ہے کیا نہیں دیکھا تم نے اسے جو تکذیب دین کر رہا ہے؟ اب یہ استفہام، یہ جو سوال کا انداز ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں بظاہر نظر ایک جو بعض علماء نے اس کی توجیہ کی ہے، اس انداز سے بھی کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے ظاہری اسلام اور ایمان سے دھوکہ کھا رہے ہوں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں۔ کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہ اگر یہ یتیم کو دھتکارنے والا اور یتیم کی طرف سے بے پرواہ ہے، ولا یحض ولا طعام المسکین، نہ ہی یہ مسکین کو کھانا کھلاتا اور نہ ہی شوق دلاتا۔ روایات نے بھی اس طرف اشارہ کیا، اگر تم خود نہیں کھلا سکتے تو کم از کم شوق دلانے والے بن جاؤ، لوگوں کو متوجہ کرنے والے بن جاؤ۔ اگر میں نہیں بھی کھلا سکتا تو کم از کم لوگوں کو تشویق دلانے والا، شوق دلانے والا، متوجہ کرنے والا بن سکتا ہوں۔ تیسرا مرحلہ فویل للمصلین، اب یہ اس بات کی تائید کر رہا ہے جملہ کہ جن لوگوں کے بارے میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تکذیب دین کرنے والے ہیں، یہ کون ہیں؟ اللہ ظاہر نماز پڑھنے والے۔ یہ جو ہم نے کہا کہ اس کا ظاہر دیندار ہے، یہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہہ بھی رہا ہے اور لازمات جب نماز پڑھ رہا ہے تو شو بھی کر رہا ہے، اللہ ظاہر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اگر اس میں اوپر والی دو صفات ہیں تو یہ شخص پھر منافق ہے، یہ دین کے جھٹلانے والا ہے، قیامت کا، اسلام کا یا ولایت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جھٹلانے والا ہے، اگر وہ دو صلاحیت۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اب منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ وہ جو نماز وہ پڑھ رہا ہے بجائے اس کو اللہ قربتاً اللہ اللہ کے قرب کی منزل میں لے کر جائے، وہ نماز اسے کہاں لے کر جا رہی ہے؟ ویل کی طرف، تباہی کی طرف، جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے کہ یہ کون ہے؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں سے کیا ہے؟ ساہون، سہو سے نکلا ہے. سہو کسے کہتے ہیں؟ بھول جانا. دو طرح کا، دیکھیں یہ نہیں کہا کہیں پر بھی قرآن نے کہ الذین ہم فی صلاتہم ساہون، یہ نہیں کہا. اگر فی صلاتہم ساہون کہا ہوتا تو مجھ جیسے بھی اسی کا شکار ہو جاتے، جو نماز میں کبھی مثلا سجدہ بھول جاتے ہیں کبھی یا کچھ اور بھول جاتے ہیں. فی صلات ساہون نہیں، ان صلاتہم ساہون، اپنی نمازوں سے سہو کا شکار ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے، علماء نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جس کو ساہون کہا گیا ہے، یا تو یہ وہ لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. ہمارے ہاں بڑا آسان ہے، یہ فلاں چیز مانا ہماری عبادت ہو گئی. یہ اپنی مرضی کا دین بنانا یہ شیطانی عمل ہے. فلاں کام میں نے کر لیا جی، مثلا عزاداری کر لی، میری عبادت ہو گئی. مگر تم اہل بیت سے زیادہ بڑے عزادار ہو، تم امام سجاد جناب زینب سلام اللہ علیہ سے بڑے عزادار ہو. یا یہ ادعا کر کے بتا دو کہ حضرت سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز نہیں پڑھی، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے یہ ارشاد فرما رہے، روایت موجود ہے، فرمایا میری پھوپھی وہ ہے کہ جس نے اس قید اور بند کے عالم میں بھی کوئی نماز، حتیٰ نماز شب قضا نہیں کی. آپ یقین کریں، انسان اگر چشم تصور میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ان نمازوں کو تصور بھی کرنا چاہے، ہم نہیں پہنچ سکتے، ہمارا تصور ساتھ نہیں دیتا. لیکن امام معصوم کی گواہی کیا بتا رہی ہے؟ اب کیسے کیا ہے، کیا کیا ہے، یہ تو یا جناب زینب جانتی ہیں، ان کا خدا جانتا ہے. لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ حتیٰ نماز شب بھی حضرت نے قضا نہیں کی. تو میں تمہاری بات مانوں یا امام کی بات مانوں؟ تمہارے لیے عزاداری کافی ہو جائے، جناب زینب کے لیے کافی نہ ہو، بس اس کا مطلب تم زیادہ بڑے عزادار ہو. اپنی مرضی کا دین نہ بنائیں کہیں پر بھی. یہ جو نماز کو ٹالنے کے لیے یا نماز کو چھوڑنا، خدا کہتا ہے یہ کون ہے؟ ان صلاتہم ساہون. اور یہ واضح علامت کس کی ہے؟ منافق. دوسری کیٹیگری جو بغیر کسی عذر شرعی کے اول وقت نماز، اکثر نوجوانوں میں بیماری ہے، پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے وقت کیوں دیا ہے؟ وہ بابا وقت ایمرجنسی کے لیے، وقت کی خاص کیفیت ہے، کوئی عذر شرعی ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اول وقت میں نہیں پڑھ سکے، آپ فرض کریں کہ جہاز میں تھے، آپ کسی ایسی جگہ پر تھے، کسی ایسے مسئلے میں دو چار تھے، وہاں گنجائش ہے، بالکل رکھیے دین نے گنجائش. لیکن گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ٹی وی کے سامنے، پھر بھی آخری وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں. لہذا اس کیٹیگری کو بھی آئمہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی ہیں جو بغیر کسی عذر کے اول وقت نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی انہوں نے نماز کو ہلکا سمجھا. لہذا بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ اپنی مرضی کا دین والے تو کہاں سے لے کر آتے ہیں چیزیں، مجھے نہیں پتا. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اپنے وصیتوں میں، یعنی زہر اثر کر چکا ہے اور حضرت اس کیفیت میں ہیں، اس کے باوجود وصیت کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ کہ ہماری شفاعت اس تک ہرگز نہیں پہنچے گی، من استخف الصلاۃ، جس نے نماز کو ہلکا جانا. ہلکا جانے سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے اول وقت نماز کو ترک کیا جائے. اب یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ بعض لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، عرض کر دوں. ہمارے ہاں بعض مساجد میں معمولاً بعض نمازیں تھوڑا سا وقت کے تاخیر کے ساتھ، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے فرادہ اول وقت میں نہ پڑھے تو وہ جماعت اس کے ثواب کے لیے جبران ہے. ہمارے ہاں مطلب بہر المعترضین کے اپنے جگہ ایک, ہماری تو سوسائٹی ایسی ہو گئی الحمدللہ کہ معترضین نہ ہو تو تعجب ہوتا ہے. کسی بھی کمیٹی امام بارگاہ مسجد میں اعتراض کرنے والا نہ ملے تو تعجب ہوتا ہے کہ بھائی عجیب جگہ ہے, کہاں پہ کوئی اعتراض کرنے والا. اب آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ عام وقت سے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد مسجد فاطمیہ قم میں خصوصاً جو ظہر کی نماز ان کی معروف تھی وہ آ کر پڑھایا کرتے تھے, اور ایک جمعیت آ کر حضرت کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی. ایک گھنٹے کے بعد پورے قم کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں, اور پھر ایک گھنٹے کے بعد آیت اللہ بہجت آ کر مسجد فاطمیہ میں جماعت کراتے تھے. چلے جائیں جا کر آیت اللہ بہجت سے بتائیں ان کو. لہذا مصلحت کا تقاضا رکھتے ہوئے مومنین کی کثرت کو جماعت میں لانے کے لیے کوئی بھی ایسی نیت, اگر جماعت تھوڑا سا دیر, خود جماعت کی چونکہ فضیلت اور مقام ایسا ہے کہ جماعت کا ثواب فرادہ نمازوں کے بہت سارے جو کمی اور کاستی ہے اس کو جبران کرتی ہے, لہذا جماعت کی فضیلت اتنی ہے کہ فرمایا کہ حتیٰ اگر جماعت تھوڑا دیر سے ہو رہی ہے تو وہ جو آپ تھوڑی دیر میں جماعت پڑھیں گے وہ آپ کی فرادہ اول کے وقت سے جبران کرے گا. لہذا اگر آپ فرادہ نماز نہیں پڑھ رہے اور جماعت تھوڑا سا دیر بھی ہے تو اس میں مسئلہ نہیں. تیسری کیٹیگری کہ جس کو کنسیڈر کیا گیا ہے ساہون میں, وہ ہیں جو کہ آداب نماز کی رعایت نہیں کرتے, یعنی نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور نماز پڑھنے کا ان کا انداز ایسا ہے کہ جیسے یہ اپنے آپ سے مذاق کرنے آئے یا اللہ سے مذاق کرنے آئے. دیکھیے کچھ چیزوں کی گنجائش شریعت نے دی ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے, شریعت آپ کو صرف ایک حد سمجھا رہی ہوتی ہے, اس حد سمجھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل کریں, وہ مجبوری کی کیفیات ہو سکتی ہیں. اب بعض لوگ مثلا نوجوانوں کے مسائل ڈال رہے ہیں, شارٹ پہنی بھی اتنی سی اور کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے. بھائی شارٹ پہن کے کیوں پڑھ رہے ہیں نماز, بھائی ستر ڈپا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بابا ستر کی بحث اس جگہ پر آتی ہے جہاں انسان کے ساتھ مسائل ہوں, کسی ایسی جگہ پھنسا ہوا ہو جہاں اس کے بعد لباس نہ ہو. تو کم ترین مثلا شریعت تو آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر آپ فرض کریں کسی صحرا میں کسی جنگل میں خدا نہ خواستہ بے لباس ہے تو وہ کنڈیشن ہے, جہاں لباس نہ ہو تو آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے مثلا؟ تب اس کا مطلب یہ کہ چونکہ وہ اجازت ہے تو ہم کل سے برہنہ ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیں؟ ہر چیز کا ایک تقدس ہے, ایک اس کی آداب ہیں, اس کی رعایت کی ضرورت ہے. جس طریقے سے مثلا اگر میں ایک طالب علم ہوں, مجھے مولا نے یہ فرض کریں کہ حیثیت عطا کر دی کہ میں تھوڑا سا آپ کے مقابل میں ایک چند درجے ارجا اوپر بیٹھ جاؤں, تو میرے لیے لازم ہے کہ میں اس درجے کی رعایت کروں. اب میں بھی آپ سے کل کو مثلا خدا نہ خواستہ آپ مجھے یہاں دیکھیں میں نیکر پہنا ہوا یہاں پھر رہا ہوں, تو آپ آ کر مجھ سے کہیں گے نا کہ مولانا یہ خیریت تو ہے, میں کہوں نہیں جی میں نے کوئی حرام کام کیا ہے. مسئلہ ہر جگہ اس طریقے سے حلال اور حرام مراتب کی کیفیت کے ساتھ ہے. مرتبہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اپنے مرتبے کو نہیں دیکھیں, جس کے حضور میں جا رہے ہیں اس کے مراتب کو ذہن میں رکھیں. جب آپ سے مطلب کوئی کہے کہ آپ نے اپنے باس کے پاس جانا ہے فرض کریں, تو آپ اسی شارٹ میں چلے جائیں گے؟ انٹرویو دینے جانا ہو تو سب سے بہترین جو کپڑا رکھا ہوتا ہے وہ نکال کے ٹائی لگا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے 20 پرفیوم لگا کے, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو حیثیت دے رہے ہیں آپ, خدا کو حیثیت نہیں دے رہے. اور یہی منافقت کی علامات ہیں. نہیں خدا آپ سے کہتا کہ آپ 3-piece سوٹ پہن کر آئیں, لیکن کم از کم اس کے حضور میں آنے کے لیے لباس کی پاکیزگی طہارت کچھ تو رعایت کریں کہ پتہ لگے آپ خدا کے پاس جا رہے ہیں. لہذا انسان کے لیے ان چیزوں کی رعایت کرنا, اسی طرح سے آداب صلات میں مطلب ایسی نماز پڑھیں کہ پتہ ہی نہ لگے کہ انہوں نے کیسی نماز پڑھی. البتہ اس آخری مورد میں بہت سارے مقامات انسان کی نیات اور اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں اس حوالے سے، لہذا اس تیسرے مورد کو اتنا علماء نے توجہ نہیں دی۔ دوسرا مورد کیا ہے؟ یوراؤن الذین ہم یوراؤن، کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بیماری ہے، ہم اس کو بعض اوقات اتنی خفیہ طریقے سے، اسی لیے فرمایا کہ شرک خفی سیاہ رات میں، اندھیری رات میں سیاہ پتھر پہ چونٹی کی رفتار سے زیادہ خفی ہے۔ جب شرک خفی کی بات کی جاتی ہے، یہ تعبیر کیوں کی جاتی ہے؟ شب دیجور میں، سیاہ شب میں، سیاہ پتھر، اس پر سیاہ چونٹی کی رفتار، اتنی خاموشی سے شرک بعض اوقات ہمارے وجود کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اور ایک راستہ شرک کا ہمارے وجود میں سرایت کرنے کا ریاکاری ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا۔ اچھا، معمولاً نہیں ہوتی ہمارے اندر، اور بعض جگہوں پہ ہمیں ضرورت، یعنی کہیں پیدا نہ ہو جائے اس کی طرف رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض افراد وہ پتہ نہیں کون کون سی نافلہ اور پتہ نہیں کون کون سی نمازیں ساری کی ساری مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں، بھائی کیوں؟ یہ سارے نافلہ یہاں پہ آ کے کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہر نماز کا ثواب مسجد میں زیادہ نہیں ہے، واجب نمازوں اور جماعت کا ثواب مسجد میں زیادہ ہے۔ درست ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور نماز کے لیے ہی بنا ہے، لیکن ہر نماز کے لیے نہیں بنا۔ لہذا حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ کی سیرت رہی ہے، نبی کی سیرت رہی ہے، آپ نافلہ گھر سے پڑھ کر آتے تھے، وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بھائی یہی نافلہ جو آپ پڑھنا چاہتے گھر میں پڑھیں، آپ کے گھر میں اس سے برکت ہوگا۔ اگر آپ کو جماعت کے لیے مسجد آنا ہے اور آپ جماعت میں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیقات دے گا، لیکن جماعت کے بعد ساری کی ساری نافلائیں پڑھنا کیوں؟ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کے اپنے گھر میں جو ہے وہ برکت؟ تو میں نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ یہی جو نافلائیں آپ پڑھیں گھر میں پڑھیں، اس لیے غور کیجیے گا۔ یہ جو ریاکاری ہے، چونکہ یہ مقدمہ بن سکتی ہے غرور کا، تکبر کا، لہذا خود اپنی جگہ شرک خفی ہے، یہ ایک الگ بحث، اوپر سے کس چیز کا باعث بن جاتی ہے؟ غرور اور تکبر کا۔ لہذا اس کا راستہ بند رکھیں، کوشش کریں نہ آئے آپ کی زندگی میں یہ چیز۔ عبادات کی اصل اسی لیے کیا ہے؟ چھپا کر، مخفی۔ جتنا خفا زیادہ ہوتا ہے عبادات میں، اتنا خلوص کا درجہ اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ چھپائیں، جتنا چھپا سکتے ہیں چھپائیں، ہر چھپی ہوئی عبادت کا، ہر چھپی ہوئی عبادت کا جو خلوص کا درجہ ہے وہ آٹومیٹیکلی زیادہ ہوتا ہے۔ دین کی خوبصورتی اور دین کا حسن یہ ہے کہ ہر مورد میں دین آپ کو اور ہمیں ہدایت کرنے کے لیے موجود ہے، اور اس کے وجوہات بھی موجود ہیں۔ اب درست ہے کہ عبادات کا اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ خفا، چھپا کر، اصل ہے۔ لہذا شہید آوینی رضوان اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں شہرت میں سب کچھ ہے، خدا کی قسم سب کچھ گمنامی میں، سب کچھ گمنامی میں۔ یہ گمنامی ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر یہ آپ درک کر لیں آپ اندازہ نہیں لگا۔ عجب ہے، یہ شہید ابراہیم ہادی، اس کے حالات میں لوگوں نے لکھا، کہنے لگا کہ وہ بے چین رہتا تھا، اس کو نہ وہ جسے کہتے ہیں کہ راستہ نہیں مل رہا تھا، وہ جو ہوتا ہے نا کہ شاہ کلید ہوتی ہے کسی چیز کی، شہادت کا اتنا شوقین ہے کہ جن شہداء کی لاشیں رہ جاتی تھیں تو رات کی تاریکی میں جا کر ان کے جنازے اٹھا کر لے کر آتا تھا۔ پہلوان تھا ایران کا، 8 سالہ جنگ میں بہت سارے عجیب کرامات ہیں، اس کی کتاب ہے سلام بر ہادی کے نام سے، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، انگلش میں بھی ہے، ضرور پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا۔ ایک عجیب ڈائمنشن ہے ان شہداء کا جو موجودہ دور میں ہیں، ان کا ایک احسان ہم پر یہ کہ انہوں نے وہ ڈائمینشنز ہمارے لیے اوپن کی ہیں کہ جو شاید ہمیں کبھی ہمیں سمجھنے میں ٹائم لگ جاتا. ان کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے یہ ڈائمینشنز ہمارے لیے اوپن کی. اب اس کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک متلاشی روح کی طرح سے جو تلاش میں رہتی ہے ہر وقت پریشان، تلاش روح کی طرح سے بے چین، نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کہاں اس کے لیے راز کھولا. ایک ساتھی تھا ان کا جو شہید ہو گیا اور کئی مہینوں تک اس کی جو لاش ہے وہ نہیں مل سکی. بڑی اس نے کوششیں کی اور بالآخر موفق اور کامیاب ہو گیا، کہیں بیچارے کی لاش پڑی ہوئی تھی، کسی نہ کسی طرح کر کے یہ لے آیا، جنازہ پہنچا دیا گھر اس کے تہران میں، دفنا دیا گیا اس کو. کچھ عرصے کے بعد ابراہیم کے اپنے بازو میں گولی لگی، اب زخمی ہو گیا تو زبردستی اس کو بھیج دیا. وہاں ہاسپٹل میں کچھ دن جب اس نے استراحت کیا تو اسی شہید کا باپ ملنے کے لیے آیا ابراہیم سے، اور آ کر رو بھی رہا ہے، شکریہ بھی ادا کر رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ مجھے شکوا بھی ہے تم سے. ابراہیم کے جو دوست تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ چلو رونا بھی سمجھ میں آ رہا ہے، شکریہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن شکوا نہیں سمجھ میں آ رہا. تو جب ان کی حالت تھوڑی سنبھلی تو ان سے کہا کہ مطلب بتائیے شکوا کس بات کا؟ کہا شکوا میرا نہیں ہے، میرے بیٹے کا ہے. ہم تو جب ہمیں یہ پتہ لگا کہ بیٹا غائب ہو گیا، نہیں پتہ لگ رہا، تو ماں باپ کی کیفیت ہوتی ہے. یہ جو ابھی جبری طور پر گمشدہ ہوئے ہوئے افراد ہیں، تصور کریں جس بوڑھے باپ کو نہیں پتا کہ اس کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا ہے، تصور کرے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو. نہ یہ پتہ لگ رہا زندہ ہے، نہ یہ پتہ لگ رہا کہ مر گیا. شاید خود اسیر اتنی اذیت میں نہیں ہوتا جتنا ان کی فیملیز اذیت میں ہوتی ہے. یہ تجربات ہوئے. کہا جس دن تم نے ہمارے بیٹے کی جنازہ بھیجا، کم از کم ہمارے دل کو یہ سکون آ گیا کہ اللہ نے قبول کر لیا ہم سے اس سعادت کی بات ہے کہ ہمارا بیٹا شہید ہو گیا. یعنی شہید کی جب آثار مل گئے تو کم از کم ماں باپ کو یہ سکون، کہہ رہا ہمیں سکون آ گیا، ٹھیک ہے ہو گیا، اللہ نے لے لیا. لیکن گمشدگی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہر وقت بے چین ہے، پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے. کہا ہمارے لیے تو بھائی سے سکون ہو گیا. کہا ایک ہفتے کے بعد میں نے خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ شکایت کر رہا تھا. کیا شکایت کر رہا تھا؟ کہنے لگا بابا جب تک میری لاش نہیں ملی تھی ہر روز جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زیارت ہوتی، ہر روز جناب سیدہ ہمارے پاس تشریف لاتی، اور جس دن سے جنازہ ملا ہے اب ہفتے میں ایک مرتبہ جناب سیدہ کی زیارت نصیب ہوتی. شکوہ اس کا یہ تھا. کہا کہ جب اس کے باپ نے یہ بات بتائی تو ابراہیم گویا اس کو وہ جو شاہ کلید تھی وہ مل گئی. کہا اس کے بعد وہ یہ دعا کرتا تھا کہ پروردگار میرے نام و نشان کو مٹا، نہیں ملے میرا جنازہ. اور ایسا ہوا ہے، جہاں ابراہیم کی شہادت واقع ہوئی ہے وہاں سے سب کے نشان اور آثار مل گئے. آج تک اگر نہیں ملے تو ابراہیم ہادی کے آثار ملے. عجب ہے نا، لہذا روایات میں عجیب ہے یہ. جنگ غالباً تبوک کے جس میں جناب حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، تو آپ جانتے ہیں کہ ایک علم کو باقی رکھنے کے لیے پے در پے چار افراد شہید ہوئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شب معراج کی حکایات ہیں ان میں سے ایک حکایت یہ بھی ہے کہ آپ اس درجے میں جب پہنچے جہاں پر ان شہداء کو پروردگار نے رکھا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ چاروں ہی ایک مقام ایک ہی تخت پر اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چاروں میں سے ایک شہید کی مثلا گردن میں کچھ کجی سی محسوس ہوئی. تو آپ نے سوال کیا جناب جبرائیل سے، فرمایا یا رسول اللہ یہ جو شہید تھا اس کے قلب میں صرف یہ ایک آرزو اور ایک تمنا آ گئی کہ پروردگار میں مر جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، لیکن میرا جنازہ سالم رہے، میرے جنازے کی، میرے بدن کی بے حرمتی نہ. کہا یہ جو اتنی سی بھی دنیا اور اپنے بدن کے ساتھ لگاؤ تھا اس کے نتیجے میں ان کے درجے میں ذرا سی کمی، اور یہ جو آپ گردن میں ٹیڑھا پن یا کجی محسوس کر رہے ہیں اس وجہ سے. لہذا غور کیجئے گا، یہ جو اہل بیت علیہم السلام، یقیناً ظلم ان کے اوپر ہے اور واقعاً ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس سے اعظم اور جس سے بڑی مصیبت تصور نہیں کی جا سکتی، لیکن امام حسین یقین کریں کہ امام کے بدن پر گھوڑوں کا دوڑنا اگر دوسری جانب سے دیکھا جائے تو حضرت چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کی راہ میں جتنا علی ظاہر انسان کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے اتنا خدا کے نزدیک اس کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے بعض مقامات پر جب یہ بحث کی جاتی ہے کہ شہدائے کربلا کی مقامات اپنی جگہ محفوظ، لیکن اسیران کربلا نے جو مقامات حاصل کیے ہیں وہ صرف قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، دنیا میں اصل کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ اسیران کربلا کے مقامات اور درجات کو ظاہر کر سکے۔ لہذا عزیزان من، کمال کس چیز میں ہے؟ گمشدگی میں، مگر دین دوسرے مقام پر۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں دین کہتا ہے دکھاوا کرو، اس لیے کہ وہ مقام کیا ہوتا ہے؟ تشویق، شوق دلانے کا۔ لہذا مسجد بن رہی ہے، آپ آئیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ، لوگوں کو دکھا کر دیں، کیوں؟ تاکہ دوسرے کو بھی تشویق ہو۔ کوئی اور ایسا اجتماعی فلاحی کام ہو رہا ہے، بالکل آگے بڑھے تاکہ دوسروں کو بھی شوق ہو۔ لیکن اگر کسی مومن کی مدد کرنی ہے، کتنا خفا رکھو، یعنی ایکسٹریم لیول کو دین نے بیان کیا ہے کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہو تو الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو تمہارے، اتنا خفا کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی عزت۔ اب یہ سوالات ہیں، کبھی اپنی زندگی میں کریں ان کو، کہ یہ جو لائن لگا کے مثلا مومنین کو دسترخوان چوک پہ لگا کے مثلا، اچھا کام کر رہے ہیں ہم، کام سے وہ لڑائی نہیں ہماری، لیکن کیا واقعاً دین اس طرح سے چاہتا ہے؟ کیا وہ مومن جو کہ واقعاً بھوکا ہے اور غیرت مند ہے، کیا اس کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ وہ آ کر کسی ایسے دسترخوان پہ جو چوک میں لگا ہوا ہو؟ اگر وہ اس کے باوجود اس کی غیرت کی وجہ سے بھوکا رہ جاتا ہے تو میرے اس دسترخوان کا کوئی فائدہ؟ میں اعتراض نہیں کر رہا، ہمارے جو برادران یہ کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پر، میں صرف چاہتا یہ ہوں کہ دین کی کچھ سینسز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان من، ہر نیک کام کا معنی ضروری نہیں ہے کہ اس کا انداز بھی دین کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ بعض اوقات کام آپ کا اچھا ہے لیکن انداز پسندیدہ نہیں ہوتا۔ لہذا کل ایک مرید رہ گیا تھا، اس اب اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ کل میں نے عرض کیا تھا، ایک یتیم یتیم ظاہری اور حقیقی، اور ایک یتیم یتیم معنوی۔ یتیم معنوی کے لیے امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، امام کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اشد الیتیم، ایک عام یتیم ہے اور ایک کیا ہے؟ شدید ترین یتیم۔ شدید یتیم کون ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ شدید ترین یتیم وہ ہے کہ جو اپنے امام سے جدا ہو جائے۔ اور یہ یقیناً اشارہ ہماری جانب ہے، جو غیبت کے دور میں اپنے امام سے جدا ہیں، یہ سب یتیمان آل محمد ہیں، اور یہ شدید نوع کی یتیمی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنے امام سے جدا ہو جائے اور اپنے مبتلا بے مسائل اور مسائل دینی کو امام سے حاصل نہ کر سکے، یہ شدید ترین یتیم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی شریعت سے نہ آگاہ ہے اور ہمارے دیدار سے محروم ہے وہ یتیم ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ سارے کے سارے یتیم کہاں ہیں؟ شیعہ علماء کے دامن میں ہیں، لہذا علماء میں سے جو کوئی بھی ان کو شریعت بتائے، ان کے دینی مسائل کو حل کر کر دے اور ان کی ہدایت کرے، وہ ہمارے ساتھ مقام رفیق اعلیٰ میں ہوگا۔ اب یہ روایت خود یہ بتا رہی ہے اور سمجھا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی غور کیجیے گا، امام پردہ جانتے ہیں نا، امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام غیبت اور اس کے درمیان میں پیش آنے والے مسائل کی طرف زیادہ شدت کے ساتھ متوجہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قریب میں کیا پیش آنے والا ہے۔ لہذا امت اگر یتیم ہو تو یہ یتیمی ایسی نہ ہو کہ ان کے ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو، لہذا امام اس اہتمام کے ساتھ جا رہے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ علماء میں سے جو کوئی بھی ان کو مسائل دینی حل کرے اور ان کی ہدایت کرے وہ ہمارے ساتھ مقام رفیق اعلیٰ میں ہوگا. لہذا یہ جتنا بھی مورد ہے غور کیجئے گا ان تمام مقامات پر کہ جہاں پر کسی کو شوق دلانے سے چیز بڑھے وہاں پر دین کہتے دکھا کے کرو. واقعاً اگر تشویق مورد ہے اور ساتھ ساتھ ضروری کیا ہے, مومن کی اہانت نہیں ہونی چاہیے, عزت نفس باقی. لہذا حتی ائمہ کا آپ نے یہ سنا ہوگا نا, یہ واقعات آپ سیرت ائمہ میں آپ کے کہیں نہ کہیں گوش گزار ہوئے ہوں گے کہ امام کی شہادت کے بعد لوگوں کو پتہ لگا کہ ہمیں آ کر رات کی تاریکی میں جو پہنچانے والا تھا وہ کون تھا, یہ فلاں شخص امام. یعنی ائمہ خود اتنے مخفیانہ طریقے سے مدد کرتے تھے تاکہ وہ جس کی امام مدد کر رہے ہیں اس کی عزت نفس باقی رہے. لہذا یہ غریب آدمی کو وہ ایک تھیلا وہ چار آدمی اس کو پکڑے ہوئے بیچارے کی مظلوم صورت کی تصویر کھنچوا کر پوری دنیا میں اس کو پھیلانا اہانت ہے یہ غریب کی. خدا کسی بھی صورت میں غریب اور یتیم اور مسکینوں کی اہانت نفس کو برداشت نہیں کرتا. لہذا موارد جہاں پر عبادت دکھا کر کی جائے کم ہے اور ان قیودات کے ساتھ ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو آپ کر سکتے. اس کے علاوہ جہاں کہیں پر بھی کسی عبادت کے اندر ریاکاری کی کیفیت آ رہی ہے, اس کیفیت کا نتیجہ کیا ہے, فرمایا کہ یہ ریاکاری گویا نوعی شرک میں سے. لہذا ایک بڑی سخت روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ان المرائی یدعى یوم القیامہ باربع اسماء, دکھاوا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہیں چار ناموں سے پکارا جائے گا. وہ چار نام کیا ہیں, کہ یا کافر, کافر کہہ کے آواز دی جائے گی, یا فاجر, اے فاجر کہہ کے بلایا جائے گا, یا غادر, اے دھوکہ دینے والے, یا چوتھا جو ہے وہ ہے یا خاسر, اے نقصان اٹھانے والے. ان ناموں سے پکارا جائے گا کس کو, ریاکاری کرنے. اپنے زمانے کے عارف, زندگی منقلب کہاں سے ہوئی, کا ایک سردیوں کی سخت شب نمازے شب کے ٹائم پر میں اٹھا, میرے دل میں آئی کہ اتنی سختی میں اتنی سردی میں نماز شب مسجد میں جا کر پڑھوں. کا مسجد میں پہنچا, سخت سردی کا عالم تھا, یقیناً مسجد میں سناٹا تھا, تو کہا میں کونے میں مثلاً کھڑے ہو کر اور نماز شب پڑھنے لگا. کہ اتنے میں مسجد کا دروازہ کھلنے کی جو چرچراہٹ کی آواز ہوتی وہ آئی. کہا جیسے یہ آواز آئی میں نماز پڑھ رہا تھا, لیکن میرے دل میں مثلاً یہ خیال آیا کہ اب یہ جو بھی آیا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا کہ اتنی سردی میں اتنے سخت موسم میں رات کے اس ٹائم میں میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو کہا میرے خضوع اور خشوع میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور میں نے بڑے ہی خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھی. کافی دیر تک میں نمازیں پڑھتا رہا, گریا کرتا رہا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا, اور جب میری نماز مطلب ختم ہوئی تو میں نے آنکھ کے اشارے سے دیکھنا چاہا کہ یہ کون ہے جو میرے علاوہ آیا ہے اس ٹائم. کہا جب میں نے کنکھیوں سے دیکھا تو دیکھا کہ ایک کتا جو سردی سے بچنے کے لیے مسجد میں گزایا تھا. تو کہا اس دن پھر میں اپنے طرف متوجہ ہوا ایک مرتبہ اور میں نے یہ سوچا کہ کیا میں واقعاً یہ نماز جو پڑھ رہا تھا یہ خدا کے لیے پڑھ رہا تھا یا سردی سے ٹھٹرتے ہوئے اس کتے کے لیے پڑھ رہا ہوں. کہا پھر جب میں نے بیٹھ کر اپنی پوری زندگی کو ایک دفعہ سیر و رو کیا تو معلوم ہوا کہ شاید کوئی ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے جو میں نے خدا کے لیے پڑھی. اس دن پھر میں نے یہ سوچا, یہ فکر کی کہ اگر میری نمازوں کا حال, میرا اوقات کیا ہے, اس کا مطلب کہ میں یہ ساری گڑگڑاہٹ, یہ سارا رونا, یہ سارا گریہ درواقع کس کے لیے کر رہا تھا, ایک نجس جانور کے لیے. کہ اس دن پھر میرے اندر ایک انقلاب برپا ہوا اور میں نے خدا سے اس دن توبہ کی اور تمام جتنی میری عبادات اور نمازیں اور سب کچھ تھا سب کا میں نے اعادہ کیا اور کوشش کیا کہ خدا کے لیے آ جاؤں۔ لہذا عزیزان من، ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر دیکھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس میں سے ہیں۔ لہذا سورہ مبارکہ نساء میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں گویا اللہ ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ، یہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں انتہائی کسلت، انتہائی سستی، وہ زور زبردستی کھینچ کر نماز کی طرف لانا، آہیں نکالتے ہوئے، آوازیں نکالتے ہوئے، بے دلی کے ساتھ، اور کھڑے ہوتے ہیں تو یُرَاؤُونَ، نماز پڑھ لیں تاکہ دوسروں کو پتہ لگے کہ ہم نے پڑھ لی۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اگر یہ کیفیت میرے وجود کے اندر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، میں اپنے نفس کے اور دوسروں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو دوسروں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یہ کون ہے؟ منافق ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ توبہ میں بھی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کسلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ۔ ولا ينفقون الا هم كارهون، حتیٰ اگر انفاق بھی کہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ جائیں لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے بھی، تو وہ بھی کراہت کے عالم میں کر رہے ہوتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن لوگوں کو دکھانا ہے۔ لہذا اب پوری سورہ کو ہم آخر میں بس ایک مرحلہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر خلاصہ کروں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون کے بارے میں روایات میں مختلف چیزیں ہیں، ایک تفصیل ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، پتھر سے لے کر کسی بڑی چیز تک سب معون میں شامل ہو سکتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور خمس جو ہے وہ معون سے مراد ہے، بعض نے فرمایا کہ معون سے اصل میں جو مراد ہے وہ جو عام طور پر گھر کی ضروری اشیاء ہوتی ہیں، عام روزمرہ کے استعمال کی، ان کا دینا۔ روایات میں مختلف چیزیں، بعض مقامات پر امام نے فرمایا قرض، ہدیہ اور آریہ سب شامل ہے اس میں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مثلا آپ سے کوئی چھوٹا سا قرض مانگے آپ منع کر دیں باوجود اس کے کہ آپ کے اندر استطاعت ہے، اب یہاں پر اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو قرضہ دے رہے ہیں اس سے بغیر کسی لکھت پڑھت، بغیر کسی ضامن کے، بغیر کسی اہتمام کے، نہ۔ قرض کی بنیادی، یاد رکھیے گا، جو شکل ہے، کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو دین کی اقتصاد کے حوالے سے کچھ مطالب ہوں گے تو عرض کروں گا۔ دین قرض کے لیے خاص طور پر کہتا ہے، خبردار، بغیر کسی شاہد، بغیر کسی لکھت پڑھت، بغیر کسی مدت معین کیے بغیر مت دو۔ دو بہت ثواب ہے دینا، لیکن کیسے دو؟ ان قیودات کے ساتھ۔ ہم دین کو جب فالو نہیں کرتے پھنس جاتے ہیں، پھر دین کو برا بلا کہتے ہیں بغیر کسی بات کے، بغیر کسی کے۔ میرا رشتہ دار تھا، اب وہ کہتے ہیں مولانا رشتہ دار ہے، دوست ہے، کیسے اس کو کہوں کہ لکھ کے دو، اور جب وہ نہیں دیتا اور آپ اس کی پیٹ کے بیٹھ کے برائی کر رہے ہو تو پھر وہ سب برائی بھی مت کرو نا، تو ہو سکتا ہے وہ رشتہ دار اور دوست نہیں رہ جاتا جب واپس نہیں کرتا، آپ خود اس کو بہانہ دے رہے ہو واپس نہ کرنے کا۔ بڑی سمپل سی بات ہے، میں آپ سے قرضہ مانگنے آؤں اور آپ مجھ سے کہ مولانا لکھ کے دو، اگر مولانا لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مولانا واپس کرنے کے لیے بھی تیار۔ سیدھی سیدھی سی بات، دین کہتا ہے چیریٹی دینی ہے چیریٹی دے دو، مولانا چیریٹی چاہیے چیریٹی لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اگر لیکن قرض چاہیے واقعاً تو شرعی طریقہ ہے، شاہد بلاؤ، دستخط کرواؤ، مدت معین کرو، کوئی چیز رہن رکھ سکتے ہو رہن رکھو، واقعاً واپس کرنے والا ہو۔ دوسرا اینڈ بھی ہے، جو قرض لے کے جیسے ہی یہ نیت یہ کرتا ہے کہ میں واپس نہیں کروں گا، اسی وقت اللہ اس کا نام چوروں میں لکھ دیتا ہے۔ لہذا قیامت کے دن بہت سارے ایسے چور بھی نکلیں گے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، پروردگار میں نے تو کبھی چوری نہیں کی تھی، تو وہ سارے قرض جو اس نے واپس نہیں کیے تھے ان کی وجہ سے وہ کہاں کھڑا ہوا ہوگا؟ چوروں کی لائن میں کھڑا ہوا. دین کا حساب بڑا محکم ہے, یہی دین کی خوبصورتی ہے. معمولاً کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں, یہ کچھ لوگوں کی عادت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہیں وہ اپنا کچھ بھی نہیں خریدتے. ہمارے ہاں وہاں کمبھ بھارل کچھ گروہ تھا, اس کے بارے میں وہاں پہ مشہور تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ گروہ وہ ہے جس کو اگر زہر بھی مفت مل رہا ہوگا تو یہ لائن میں کھڑے ہو کر لے لیں گے. کچھ لوگ وہ اپنا کچھ نہیں خریدتے, وہ انتظار کرتے ہیں ہمسایہ کب خریدے گا, اور بیچارہ ہمسایہ اگر منع کر دے تو اس کو ڈراتے ہیں, کہتے تم اس میں سے ہو, بابا تو خود بھی تو خرید سکتے ہو. لیکن اگر کوئی ہمسایہ آ کر آپ سے مانگتا ہے منع نہ کرے. لیکن اب ایسے بھی نکل آتے ہیں کہ جب بھی ان کو کچھ دو وہ لے کے بھول جاتے ہیں, یا جب بھی ان کو دو جب بھی واپس آئے گی ٹوٹی بھی واپس آئے گی. عزیزان من, اگر میں کسی سے آ رہے تن کوئی چیز لے کر آیا اور میں ہی بھول گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت میں میرا کوئی حساب کتاب نہیں. اگر میں نے اپنا کام ختم ہو جانے کے بعد فوراً وہ چیز واپس نہ کی اور صاحب کو ضرورت محسوس ہوئی, قیامت کے دن اس میں میرا حساب کتاب. اسی طرح سے جب میں نے آر اتن کوئی چیز لی ہے میں ضامن ہوں, اگر مجھ سے وہ ٹوٹ یا خراب جاتی ہے ہو جاتی ہے میں ضامن ہوں اس چیز کا کہ میں اسے صحیح کر کے دوں. لہذا کچھ بیچاروں نے آ کے امام سے پوچھا کہ مولا کچھ لوگ ہیں ان کو جب بھی دو یا واپس ہی نہیں کرتے یا توڑ کر اور خراب کر کے واپس کر دیتے, تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اس آیت کے اس کیفیت سے باہر, ایسے لوگوں کو نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن خود ہمیں اپنے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں کسی سے لیتا ہوں تو یہ اپنی عادت بنائیں کہ کبھی بھی آپ کو کہیں ضرورت پڑ جائے, جیسے ہی آپ کی ضرورت ختم ہو فوراً, کیونکہ آپ ضامن ہیں. لہذا جب ہم دین پر عمل نہیں کرتے تو نتائج اس طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, میں بس آخری خلاصہ کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. دین کو اگر ہم اللہ کے لیے اور اپنے عمل کو واقعاً خالص کریں گے تو نتیجہ دے گا, اور نتیجہ صرف قیامت میں برپا نہیں ہوتا دنیا میں بھی ہوتا ہے. اور جو واقعاً روایت میں عجیب ترین مقام ہے, میں یعنی اپنے لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسے گناہگار, ہم یہ روایت پڑھنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کر پاتے. من اخلص اربعین صباحا, من اخلص للہ اربعین صباحا, جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے 40 دن, 40 صرف 40 40 ڈیز, اگر اس نے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالی کر دیا. ارشاد فرماتے ہیں معصوم کہ زہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ الی لسانہ, 40 دن آپ اپنے عمل کو اگر اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب سے اس کی زبان کی جانب حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے. یہ کم ترین اثر ہے جو دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے. اب اپنی جگہ ایک بحث ہے, وہ انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ بحث ہے اپنی جگہ پہ کہ قلب چیز کیا ہے, اور جب یہ فرمایا معصوم نے کہ قلب سے ینابیع الحکمہ جاری ہوتے ہیں تو وہ کون سی حکمت ہے اور قلب کس مقام پر ہے, وہ اپنی جگہ ابحاث ہے کہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ بارِ الٰہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, بحق حاضر قرآن اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, ہمارے قلوب کو قرآن کے نور سے منور فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق حاضر القرآن وارث حقیقی قرآن امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, تمام وہ مومنین کے جو باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.